بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دبوں تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اسلام کی فتح و نصرت کے دن دیکھتے ہوئے اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو قانون اور ضابطوں کے اوپر خلق فرمایا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا متعال کی بنائے ہوئے قوانین سے باہر نکل سکے. اس دنیا میں چاہے وہ مادی دنیا ہو اس پر بھی قوانین حاکم ہیں، چاہے وہ معنوی دنیا ہو اس کے اوپر بھی قوانین حاکم ہیں. اگر مادی دنیا کے اندر کہیں بارش ہونی ہے تو بارش کے اسباب ہوں گے، جب وہ اسباب جمع ہوں گے تو بارش واقع ہو جائے گی. اگر خدا متعال نے کسی قوم کو سزا دینی ہے تو اس کے لیے زلزلے کو مثلا فرض فرمائے استعمال کرے تو اس کے لیے بھی اسباب فراہم کرے گا، اس کے ذریعے سے اپنے کام کو انجام دے گا. اگر خدا متعال نے مادی دنیا میں قوانین رکھے ہیں اور ان قوانین میں استثناء نہیں لاتا سوائے یہ کہ معجزہ ہونا ہو، مانوی دنیا کو بغیر قوانین کے نہیں رکھے گا، مانوی دنیا کے اندر بھی قوانین ہوں گے. جتنے بھی خدا متعال وعدے کرے گا، خدا متعال مستقبل کے بارے میں بتائے گا، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ قوانین نافذ ہوں گے. جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جیسے کہ کل عرض ہوا، اگر ہم ان ایام کو وقت کے امام کی تشریف آوری سے پہلے کے ایام قرار دیں تو ہمارے پاس شواہد بہت زیادہ ہیں. یوں احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر امام کی تشریف آوری ممکن ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کچھ اور قرار پائے گی. بہت ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو اپنے نظر میں رکھنا پڑے گا. چند نکات اس سلسلے میں کل عرض ہوئے تھے، خاص کر دین کی حفاظت کے سلسلے میں، کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں دین سب سے زیادہ ایک خطرے کے اندر ہوگا. دیندار کو بہت ساری چیزوں کا چیلنج اٹھانا پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس میں سے ایک چیلنج یہ ہوگا کہ بظاہر دین باقی رہے گا لیکن باطن میں دین ختم ہو جائے گا. اس خاص نقطے کو نظر میں رکھتے ہوئے اور غیبت کے آخری ایام کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم.
کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر یہ دور غیبت کے آخری ایام میں سے ہو تو یہاں پر دین کے نام پر کچھ چیزیں انجام پائیں گی. اس سے پہلے کہ ہم ان چیلنجز کے بارے میں مزید آرائز پیش کریں، ایک نقطے کے اوپر خاص طور غور کیجئے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا نمتال کا دین ہمیں وعدہ کرتا ہے، کسی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، ظاہر میں ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگ زیارتوں کی آزادی کی وجہ سے اب چونکہ راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ مشرف ہوئے ہیں، آپ نے جا کر اللہ کی دین کی ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مثلا پہلے ہم لوگ صرف تاریخ میں پڑھا کرتے تھے، زیارتوں کے اندر پڑھا کرتے تھے مسجد سہلہ کون سی جگہ ہے، مثلا کربلا کیسی جگہ ہے، نجف کیسی جگہ ہے. اب الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے پاکستان کی سرزمین سے بھی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسجد سہلہ کیسی ہے، مسجد کوفہ کیسی ہے. مثلا اگر اسی مسجد سہلہ کا، جس کا میں دو دفعہ نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اگر کوئی اس کو جا کر دیکھے اور سوچے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر تقریباً اللہ کی تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے، تو اس مسجد کو بوسیدہ حالت میں دیکھتے ہیں. اب تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی کچھ ریکنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن آج سے چند سال پہلے آپ دیکھیں مسجد بوسیدہ رہی ہے، یعنی اس کی عمارت کو دیکھ کر سوائے یہ کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ کوئی قدیم مسجد ہے، اس سے زیادہ آپ کی ظاہری آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یا مثلا اس سے بہتر مثال وادی السلام جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس قبرستان کے اندر عرفا بعض اوقات گھنٹوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ یہاں پہ کیا کرنا ہے، تو فرماتے تھے کہ قدیم الایام سے مومنوں کی مومنین کی ارواح یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر انبیاء کے مقبرے موجود ہیں. آیا دیکھنے میں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ظاہری طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. جس طرح سے ان مشاہد کے بارے میں ظاہری طور پر وہی سیمنٹ، وہی اینٹیں، وہی ساری چیزیں جو دوسری عمارتوں کے اندر ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام کچھ اور ہے. اسی طریقے سے تصور کیجئے گا کہ جو لوگ بڑے بڑے میدانوں کے اندر موجود تھے، جو دین اسلام کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر بڑی جگہیں تھیں، جب وہ موجود تھے انہیں کچھ احساس تھا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں؟ یقیناً کچھ لوگوں کو بصیرت ہوتی ہے، لیکن مثلا اگر 313 افراد میدان بدر کے اندر موجود تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم کس میدان کے اندر ہیں، یہاں پر کیا واقعہ پیش آ رہا ہے؟ یا فرض فرمائیں وہ لوگ جو جنگ بدر سے تھوڑے فاصلے کے اوپر کھڑے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ کون سا تاریخی معرکہ ہو رہا ہے؟ اس سے بھی اگر اور زیادہ اہم مثال لیں، 61 ہجرہ کے اندر جب کربلا ہو رہی تھی، تو جو کوفہ میں لوگ بیٹھے تھے ان کو پتا تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہری طور پر وہ صرف اتنا دیکھ رہے تھے کہ نواس رسول تشریف لائے جو شہید ہو گئے، ان کو پتا تھا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس سے پوری انسانیت نے ایک درس لینا ہے؟ ان کے ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل پر.
یہ مشکل ہے جو ہم انسانوں کے ساتھ پیش آتی ہے، ہم لوگ صرف ظواہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ جو کچھ انجام پا رہا ہے اس کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم درس کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. جب ایران عراق کے اندر جنگ ہو رہی تھی، ہر روز کہہ سکتے ہیں ہر روز سینکڑوں لاشیں آ رہے تھے، لوگ شہید ہو رہے تھے، ہم قم کے اندر موجود تھے، قم کے اندر ظاہر بی بی کے روزے کی وجہ سے وہاں پہ شہدا کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، تو شہدا کی لاشیں لائے جاتے تھے. جو وہاں پر لوگ جاننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم دین اسلام کی ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو لوگ بعد میں یاد کریں گے کہ یہ جنگ کتنی اہم جنگ تھی، بعد میں اس کے نتائج پتہ چلیں گے. اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس وقت پریشانیاں تھیں، بعد میں اندازہ ہوا کہ ہاں یہ جو جنگ لڑی گئی یہ کتنی مشکل جنگ تھی، پورا کفر ایک طرف ساتھ دے رہا تھا اور اس طرف مومنین کا ایک گروہ تھا جو ساتھ دے رہا تھا. ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے حزب اللہ کی جنگ ہوئی ہے، بہت قلیل، بہت تھوڑی سی تعداد میں مومنین تھے اور دنیا کی طاقتور ترین فوج کے سامنے کھڑے تھے. جو کچھ انجام پایا وہ آپ کے سامنے ہے. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی کتنا بڑا کام انجام پایا. نہیں معلوم ہم لوگ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. یہ جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، خدا جانتا ہے کن شہادتوں کے سلسلے میں ہم واقع ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ان شہادتوں کو امام کے ظہور سے متصل فرمائے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی ان شہادتوں کی قیمتیں کیا ہیں؟ شاید ان شہادتوں کے ذریعے سے امام کی تشریف آوری کے لیے مقدمات فراہم ہو رہے ہوں، نہیں معلوم کتنی قوموں کے اوپر حجت پوری ہو رہی ہوگی کہ بھئی یہ لوگ مظلوم لوگ تھے، ان کا جرم کیا تھا جس جرم میں ان کو مارا ہے؟ خدا نمتال خون مظلوم کے ذریعے سے حجت قائم کرتا ہے دوسری قوموں کے اوپر، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں یہ بھی جرم مارے جا رہے ہیں، اپنے دین کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ کوئی خطا نہیں کیے، تو یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، صرف ہمیں کوشش کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس نتیجے کو سمجھنا ہے، قانون خدا کو سمجھنا ہے. اگر ایک بہت بڑی تبدیلی ہونی ہے، پوری دنیا کے اندر پرچم اہل بیت لہرانا ہے، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف ہونا ہے، اس کا مطلب ہے اس تبدیلی سے پہلے بہت بڑے بڑے واقعات پیش آنے چاہیے. آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. مثلا اگر بہت سادگی سے سوچیں، 30 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے امام حسین کا نام دنیا میں کون کون لے رہا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اصل 30 سال پہلے اس بات کو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مثال کے طور پر یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، آسٹریلیا میں رہنے والے کافر جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ کافر کی خاص ٹرمنالوجی میں شاید یہ لوگ نہیں آ پائیں گے، یہ لوگ غیر مسلمان ہیں، شاید کافر نہیں کہلائیں گے، یہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ انکار کریں. کفر اس کو کہتے ہیں جو آنکھیں دیکھی حقیقت کو انکار کرے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حقیقت پتا ہی نہیں ہے، تو شاید غافل کہلائیں گے نسبتاً کافر کے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو امام حسین کے بارے میں کچھ پتا ہوگا، لیکن الحمدللہ کچھ حوادث پیش آئے، کچھ قربانیاں بھی انجام پائی ہیں، لاکھوں لوگ قربان ہوئے ہیں، لیکن ان لاکھوں لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں اب سید الشہداء کی جب اربعین آتی ہے، چہلم آتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو کوئی واقعہ ہوا ہے یہاں پر، پوری دنیا کے میڈیا کے اندر، چاہے ان کی ویب سائٹس ہوں، چاہے ان کی میگزینز ہوں، چاہے ان کی مختلف ٹیلی ویژن کی نشریات ہوں، سب پر بتایا جاتا ہے کہ ہاں ایک کربلا ہوئی تھی، اس میں امام حسین تھے جو نواسے رسول تھے، اس طریقے سے شہید ہوئے تھے. ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ دنیا کو یہ پیغام پہنچا پائیں گے، اللہ نے کروا دیا. اب نہیں معلوم ان قربانیوں کے نتیجے میں کن کن قوموں کے اوپر حجت پوری ہو رہی ہوگی، کہ جس کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی یہ کربلا ہے، سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، کوئی شیعہ قوم ہے، ان کا کوئی مکتب ہے، ان کا کوئی فرق ہے، وہ سب چیزیں اب دنیا کے اندر ثابت ہو رہی ہوں گی. اگر امام کی تشریف آوری پر اتنی بڑی تبدیلی ہونی ہے، یہ صرف معجزوں سے نہیں ہونی ہے، اس کے دنیا کے اسباب فراہم ہوں گے تب ہوگی تبدیلی. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا قوانین میں استثناء نہیں کرے گا. اگر امام کی تشریف آنے پر تبدیلی ہونی ہے، پوری دنیا نے عدل و انصاف پہ جانا ہے، تو کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارے کام معجزوں سے ہونے؟ اگر یہ سب صرف معجزوں سے ہونا تھا تو خدا تعالیٰ نے 1100 سال انتظار کیوں کیا؟ اصلا غیبت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خدا نے معجزوں سے ہی کرنا تھا تو خدا تعالیٰ امام کی غیبت کے بغیر بھی ان تمام کاموں کو معجزوں سے کروا دیتا. اس کا مطلب ہے صرف معجزوں سے نہیں ہونا ہے، دنیا کے اندر اس کے اسباب فراہم ہونے، ایک طریقہ کار ہے جو انجام پانا ہے، اس طریقہ کار کے اندر جو دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہونا ہے. یعنی یہاں پر فوج بھی بننی ہے، یہاں پر لوگوں کے اوپر حجتیں پوری ہونی ہیں، یہاں پر کچھ لوگوں نے قربانیاں دینی ہے. اب نہیں معلوم میں اور آپ مثال کے طور پر اس سلسلے کے اندر قرار پا جائیں جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ حاصل ہونا ہے. ابھی تک تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی ہو رہے ہیں، یہ ایران کی سرزمین، مثلاً عراق کے اندر، لبنان کے اندر، یہ ساری قومیں پوری دنیا کے اوپر حجت پوری کرنے کا ایک سلسلہ بنی ہوئی ہیں، ایک کڑی بنی ہوئی ہیں. ہر واقعے کے پیچھے ایک بیداری آ رہی ہے. مثلاً یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا جس کے اندر مثال کے طور پر 80 سے زیادہ لوگ مومنین شہید ہوئے، قربانیاں دی ہیں ان سب کے، اس کے نتیجے میں کیا انجام پایا ہے؟ آپ پوچھیے دنیا کا کون سا بڑا ملک ہے جہاں پر اس کے نتیجے میں مظاہرہ نہیں ہوا ہے. لوگوں میں ایک بیداری آئی ہے. دنیا کے مثال کے طور پر اگر مشرقی حصے میں دیکھیں، آسٹریلیا سے لے کے مغربی حصے، امریکہ کے مغربی علاقوں تک، تمام کے اندر، بڑے بڑے علاقوں کے اندر ان کے نام پر مظاہرے ہوئے ہیں. کیا آپ یہ کچھ مظلوم ہوئے، واقع ہوئے؟ جو دنیا میں کوئی اعتراف نہیں کرتا تھا اس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ قوم مظلوم واقع ہوئی ہے. یہ خدا نمتال کا ایک پورا نظام ہے. اب اس نظام کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے نتیجے میں ہم پر کچھ اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوں گی. جیسے آپ کہیں گے ہم مظلوم واقع ہوئے، ہم ایک فکر کی وجہ سے مظلوم واقع ہوئے، آپ سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کی فکر کیا ہے، آپ اپنے فکر کو بیان کریں گے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا شیعہ ہونے کے ناطے آپ کے اندر خاص بات کیا ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ آئیے اپنے مکتب کا تعارف کروائیے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں، صحیح دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ نسل کشی ہو رہی ہے، نسل کشی کو یہ لوگ ٹرمنالوجی کے اندر جینوسائڈ کہتے ہیں، کیا بھائی نسل کشی ہو رہی ہے، بالکل اسی وقت الحمدللہ انگلستان کے اندر ایک ادارہ اسلامک ہیومن رائٹ کمیشن کے نام سے، اسی وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہاں پر ایک پروگرام ہو رہا ہے دنیا کے تین بڑے ملکوں کے اندر جہاں وہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کون کون سے ملکوں کے اندر نسل کشی ہو رہی ہے، اس میں سے ایک ٹاپک مسلمان پاکستان کے اندر شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے یہاں پر، اب پوری دنیا کے سامنے آپ کا ایک پیغام جا رہا ہے کہ ہاں یہ قوم ہے اس کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے، فوراً آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا پیغام کیا ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، اب قوم ہونے کے ناطے آپ کو پاکستان کے اندر آپ کا پیغام دینا ہے، آپ کے پاس شیعہ قوم ہونے کے ناطے پیغام کیا ہے، آپ کو اپنی آبادی دکھانی ہے کہ بھئی یہ ہماری آبادی ہے جو دوسروں سے اپنے دین کی وجہ سے مختلف ہے، جیسے آپ کہیں گے دین کی وجہ سے مختلف ہے آپ سے پوچھا جائے گا کیا اختلاف ہے، آپ کے اندر کون سی اچھی بات ہے جو دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے، مثلا آپ بتائیں گے ہمارے اندر اہل بیت کے مکتب سے سیکھنے کی وجہ سے یہ پوائنٹس ہیں جو دوسروں نے نہیں سیکھے ہیں، کیا سیکھا ہے، پھر اب یہ چیلنج بھی آئے گا آپ کے سامنے، ابھی مثال کے طور پر آپ نے ثابت کر دیا کہ ہاں بھائی یہاں پہ شیعہ ہیں جن کی نسل کشی ہو رہی ہے، شیعوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، بالکل صحیح حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، جیسے آپ کہیں گے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے آپ سے آپ کا نظریہ مانگا جائے گا، آپ کا بینکاری کے معاملے میں کیا نظریہ ہے بتائیے، آپ کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ وہ مختلف چیلنجز ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہیں گے، میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک حصہ عرض کیا، سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم اپنا دین بچا سکیں، اب اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ہمیں شیعہ نہیں بچانا ہے، ہمیں شیعت بچانی ہے، بندے نہیں بچانے ہمیں، ہمیں مکتب بچانا ہے، بندے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مکتب کی قیمت ہوتی ہے، دین کی قیمت ہے، مثلا فرض فرمائیے ہم نے جدوجہد کی پورے پاکستان کے اندر سارے شیعوں کی جان بچ گئی اور شیعت پیچھے رہ گئی تو کیا ملا آخر، اب ہمیں انسانوں کی جانوں سے اتنا نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہیں قیمت ہے، مکتب کے مقابلے میں قیمت نہیں ہے، پھر دین کے مقابلے میں قیمت نہیں ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا جب تمہارے جان کے اوپر کوئی خطرہ لاحق ہو تو اپنا مال خرچ کر دو اور اپنی جان بچا لو، لیکن اگر تمہارے دین کے اوپر خطرہ لاحق ہو تو جان دے دو، دین بچا لو اپنا، کیوں تم نے اگر اپنا دین بچا لیا تو بعد میں تمہاری اگلی نسلوں کی جانیں بھی بچ جائیں گی، لیکن اگر تم نے جان بچائی اور اپنا دین دے دیا تو نہ تمہارا دین بچے گا نہ تمہاری جان بچے گی، کچھ نہیں بچے گا یہاں پر، تو ہمیں سب سے اہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنی جدوجہد ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں چند لوگوں کی جانیں بچانی تھی، جسم بچانے تھے، نہیں جسم نہیں بچانے تھے، فکر بچانی ہے، دین بچانا ہے، اس دین کو بچانے کے لیے ایک خطرہ باہر سے آتا ہے کہ کوئی ہمارے جسم کو نشانہ بنائے اور ہمیں اپنے جسم کو بچانا پڑے گا کہ انسان کی جان قیمتی ہے، اس سے بڑا خطرہ ایک اور آتا ہے اگر دین کھوکھلا ہو گیا، اگر دینداری میں صرف ظاہر رہ گیا، پھر تو ہم جانے بچانے کی طرف جا کر جان بچا گئے لیکن دین ہاتھ سے نکل گیا، نعوذ باللہ تعالی، تو آپ کے سامنے دو خطرات آ رہے ہیں اس وقت، اور میں عرض کر رہا ہوں چونکہ غیبت کا آخری دور اگر ہے یہ تو پھر یہ خطرہ بہت بڑھے گا، ایک دفعہ پھر اس کو دونوں خطرات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور آخری پوائنٹ جس سلسلے میں وہ بیان ہوں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ایک آپ کے سامنے یہ خطرہ ہے کہ ایک دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جان لے گا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس میں بہت بڑی مظلومیت ہے، اس میں نے عرض کیا بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بہت تکلیف دہ ہے، لیکن یہ خطرہ چھوٹا خطرہ ہے، یہ خطرہ کم خطرہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کو جہاد اصغر تعبیر کیا ہے، کہ یہ بڑا جہاد نہیں ہے، یہ کیوں جہاد اصغر ہے، اس میں مارنے والا آپ کا جسم مار لے گا، اصل جس کو شہادتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں ایک بہت خوبصورت کام ہوتا ہے، انسانوں کے لیے دین اہم ہو جاتا ہے، دین خود بخود اہم ہو جاتا ہے، جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ان سب میں ایک مظلومیت کا پہلو ہے اور ایک کامیابی کا پہلو ہے. بالکل کربلا کی طرح. کربلا میں ایک مظلومیت کا پہلو ہے جس کے اوپر گریا ہے، ایک کامیابی کا پہلو ہے جو فتح کربلا نے انسانیت کو دی ہے، وہ کہیں اور سے نصیب نہیں ہو سکتی. کربلا میں فتح کا پہلو بھی ہے، کامیابی کا پہلو بھی. ان شہادتوں میں بھی ایسا ہی ہے. یہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں اس میں ایک مظلومیت ہے، بے جرم و خطا شہید ہو رہے ہیں، اس میں ایک کامیابی ہے، ہمیں شعور مل رہا ہے، ہماری قوم کو اتحاد مل رہا ہے، ہماری قوم کو بصیرت مل رہی ہے، ہماری قوم کے اندر طاقت بڑھ رہی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ سب کچھ ہو جائے گا جو ابھی آپ کے سامنے ایک دو ہفتے کے اندر ہو گیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی طاقت بھی آ سکتی. تو ان شہادتوں سے نقصان نہیں ہوگا، ان شہادتوں سے ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. لیکن اس سے بڑا ایک اور خطرہ ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، ہم اپنے دین کی کوئی ایسی تفسیر نہ کر بیٹھیں جس کے نتیجے میں دین ہی ہاتھ سے نکل جائے ہمارے. اور پچھلے زمانوں کے اندر یہ مشکل آتی رہی ہے، خاص کر اس وقت زیادہ آتی ہے جب جان خطرے میں نہیں ہوتی. میرے جیسے آدمی کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ جو دشمن ہمارے جسم کو مار رہا ہے یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، قطعاً نقصان نہیں پہنچائے گا. اور یہ بھی میرے لیے طے شدہ ہے کہ یہ زیادہ عرصے نہیں چل سکے گا، ان کو ختم کرنا پڑے گا. مجھے اس میں خطرہ کم نظر آتا ہے، مجھے خطرہ اس وقت نظر آتا ہے جب یہ جسم مارنا چھوڑ دے گا، یہ فکر کے اوپر آئے گا، جب اس کی مکاری کا دور شروع ہوگا. ابھی تو ان کی حماقت کا دور ہے، ابھی اتنے ہوشیاری نہیں دکھا رہے یہ لوگ، ابھی حماقت میں مبتلا ہیں جو ہمارے جسم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اصل مشکل اس وقت آئے گی جب ان کو یہ مکاری نصیب ہو جائے گی کہ جسم پہ حملہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، فکر کو ختم کرنا پڑے گا. اس وقت معاملہ خطرناک ہوگا. اس وقت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہوگی. اور اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ جب بھی دین کے نام پر کوئی کام انجام دیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، اس کے باطن کو ڈھونڈیے. اور ہمیں اپنے قوم کو ترقی کے ایک اگلی سیڑھی پر بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے. آپ تصور فرمائیں، گزشتہ 25-30 سال میں بہت سارے کام اچھے ہوئے. پہلے ہم لوگوں کے اندر وہ ان تمام باتوں کا شعور نہیں رہ رہا تھا کہ ہمیں عبادتیں بھی کرنی ہے. الحمدللہ وہ شعور بڑھ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند سالوں کے اندر، اگر میں اپنے بچپن کو سوچوں، ماہ رمضان کے جب اعمال انجام پاتے تھے کتنے لوگ ہوتے تھے، پھر میری جوانی میں کتنے لوگ آئے، اور الحمدللہ اب جب پورے پاکستان کراچی کی سطح پہ دیکھتے ہیں تو اس وقت عالم کیا ہے. الحمدللہ کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں. پہلے مسجدوں کی صورتحال کیا تھی، پھر ہم نے اپنے زمانے میں کیا دیکھا، اور اب الحمدللہ رب العالمین اب صورتحال کیا ہے، اس کے مقابلے میں بہت پوزیٹو چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ایک اگلا مرحلہ بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب نمازیں پڑھنے لگے ہیں، لیکن ایک اگلا مرحلہ بھی ہے. اس نماز میں شعور کب آئے گا؟ اس نماز میں روح کب آئے گی؟ نماز سیکھ لی ہے، بندگی سیکھی ہے نہیں سیکھی ہے؟ اب یہ مرحلہ ہے ہمارے سامنے. اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں قانون کے طور پر عرض کرتا چلوں، اگر کوئی بچہ اپنی کلاس کے اندر اصلی چیلنج نہ سمجھے تو پھر اپنا وقت بہت ضائع کرتا ہے. مثلا کوئی بچہ کامیاب ہوتے ہوتے دسویں تک آ گیا ہے اور سمجھ رہا ہے مجھے یہیں پہ رہنا ہے، اب اپنی زندگی ضائع کرے گا. نہیں، کہیں پہ نہیں رکنا ہے، اس کے اگلا بھی کوئی مرحلہ ہے. آپ نے میٹرک کرنا ہے، میٹرک کے بعد آگے کی اسٹیجز ہیں، اس کے بعد بھی اسٹیجز ہیں. اب اگر کوئی بچہ کہہ نہیں ہے جو میں نے 10 کلاسیں پڑھ لینا یہی میرے لیے کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے زندگی ضائع کرے گا. قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ایک مرحلہ گزار لیتے ہیں، کامیابی کی ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ کامیابی بڑی کامیابی ہو گئی. جیسے یہ احساس کرتے ہیں ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، ان کی توانائیاں ضائع ہوتی ہیں. بالکل ایسے جیسے پانی اگر ایک جگہ پہ فلو نہ کرے، کھڑا ہو جائے، تو ہم کھڑے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، اس کو جوہر کہتے ہیں. جوہر کے اندر خود بخود بیماریاں بڑھتی ہیں. اگر ہماری قوم نے آگے کو نہیں سوچا، اس کامیابی کو دیکھ کر رک گئے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی، اس کا مطلب ہے اب جھگڑا شروع ہوگا، اب اختلاف شروع ہوگا. جب تک حرکت کرتے رہیں گے، اگلے مرحلوں کو دیکھتے رہیں گے، اختلاف کم ہوگا. جیسے کسی ایک جگہ پہ رک جائیں گے، اختلاف شروع ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہماری قوم کے سامنے چیلنج آتا ہے، ہمارے اختلاف کم ہو جاتے ہیں، ہم لوگ متحد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی چیلنج نہیں ہوتا، اپنی جگہ پہ رکتے ہیں، وہیں ہمارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ آگے کوئی ہدف نہیں ہوتا پھر. فوراً ہمیشہ اپنے سامنے دیکھیے گا اگلا ہدف کیا ہے، اگلی منزل کون سی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی یہی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اگلی منزلوں کو سوچتے رہیے، اگلی منزل میں دین پہ محنت کر لیں. مثلاً کیا ہے، ہم دین میں اس جگہ پہ پہنچ کے ہماری کچھ عادتیں بن گئیں، سوچیے اس میں بہتری کیا آ سکتی ہے، حکمت تلاش کریں اس کے اندر. یہ ہماری بہتری کا مرحلہ ہوگا. جب میں نے کل آپ کی خدمت میں روایت عرض کی کہ مولا نے پوچھا حج تو کر لیا تم نے، یہ بتاؤ یہ سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا، اس کا مطلب ہے اب یہ اصلی حج نہیں ہوا ہے، اب اصلی حج انجام دو. کل ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دین کے اندر غور و فکر ہونا چاہیے، اس کی روح تک پہنچنا چاہیے، عبادت تک پہنچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کوئی دین اجازت نہیں دے گا کہ نفس پرستی ہو. اگر اصلی دین ہوا، اگر نعوذ باللہ کسی مصنوعی دین کے اندر پھنس گئے تو دین اجازت دیتا ہے کہ نفس پرستی کرے. اصلی دین ہمیشہ کنٹرول کا درس دے گا. اصلی دین کبھی نہیں کہے گا تمہارے لیے گناہ کی اجازت ہے، جتنے گناہ کرتے ہیں کرتے رہو، کبھی دین یہ نہیں کہے گا. دین ہمیشہ کنٹرول کا درس دے گا. ہاں نا امید نہیں کرے گا کہ تم نے گناہ کر دیا اب کبھی معاف نہیں ہوگا، نہیں، گناہ معاف ہونے کے راستے ہوں گے، گناہ کے لیے شفاعت کا دروازہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہے گا چونکہ شفاعت کا دروازہ ہے اب گناہ کے چلے جاؤ، یہ کبھی نہیں کہے گا. نفس پرستی کی اجازت کبھی نہیں دے گا. یہ دو پوائنٹ ہو گئے. اب ایک دو پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہ. دین ہمیشہ اپنے دل کے اندر وسعت ایجاد کرے گا. اس کا سابقہ اور پس منظر عرض کرتا چلوں. مشہور معروف آئے کریمہ جو ہم سب نے دسیوں دفعہ سنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نمتال نے کہا کہ پیغام لو فرعون کے پاس جاؤ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری ملی، اللہ سے دعا کی، فرمایا رب اشرح لی صدری، اے خدایا میرے سینے کو وسیع کر دے. کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی؟ مثلا وہ کہتے ہیں خدایا میرے دشمن کو کمزور کر دے، مجھے دشمن کے اوپر فتح دے دے، میرے دوستوں کو متحد کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام دعاؤں سے پہلے اپنے لیے ایک دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے خدایا میرے سینے کو وسیع کر دے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات پتا تھی، اگر میرے دل میں وہ ساتھ نہیں ہوئی، نہ میں دوست جمع کر پاؤں گا، نہ میں دشمنوں سے لڑ پاؤں گا. مجھے اپنے دل کے اندر وہ ساتھ چاہیے. سینے میں وہ ساتھ کسے کہتے ہیں؟ سینے میں وہ ساتھ یہ ہوتی ہے اپنی خامیوں کو بھی دیکھو اور دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لو. زندگی دوسروں کی خامیاں ڈھونڈ کے نہیں گزاری جا سکتی. بہت نفیس ایک روایت، نام لینا چونکہ اچھا نہیں لگتا، کسی ایک استاد کے پاس میں پہنچا، میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں زندگی کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک روایت سکھاتا ہوں. میں نے کہا میں فوراً لکھ لیتا ہوں تاکہ میری زندگی میں کام آئے. اس نے مجھے یہ روایت بتائی. فرمایا روایت لکھو، العیش کل العیش، زندگی اور بہترین زندگی. روایت نے لکھا العیش کل العیش، بہترین زندگی، سلسہ التدبیر، ون تھرڈ، تین حصوں میں سے ایک حصہ. اگر زندگی بہترین زندگی گزارنی ہے، تین حصے میں سے ایک حصہ التدبیر، تم پلاننگ کرو. روایت نے فرمایا زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، ون تھرڈ کیا ہے؟ پلاننگ کرو، پلاننگ کرو. ٹو تھرڈ کیا ہے؟ ٹو تھرڈ ہے، فرمایا سلسہ ہو التغافل، لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کرو. اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ون تھرڈ کیا ہے؟ اپنے لیے پلاننگ کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹو تھرڈ، دو تہائی کیا ہے؟ دو تہائی کیا ہے؟ دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرو. کیا مطلب دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کریں؟ بے حس ہو جائیں کہ لوگ برائی کرتے رہے، غلط کام کرتے رہے، میں اس کو دیکھتا رہوں کون ٹھیک ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ سوچو یہ جو خرابی کر رہا ہے، دس خرابیاں میرے اندر بھی ہوں گی یقیناً، دس برائیاں میرے اندر بھی ہوں گی. اگر میری برائیوں پر خدا نے صبر کیا ہے، مجھے فوری سزا نہیں دی، تو میں اس کی خرابی پہ اس کو فوری سزا کیوں دے سکتا ہوں؟ کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کو ہم تغافل کہتے ہیں. آپ اپنی فیملی میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو کیا ہر وہ چیز جو مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کے اوپر کریٹیسائز کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، رد عمل دینا ہے؟ اگر آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کی زندگی بھی سکون سے ختم ہو جائے گی اور آپ کے فیملی کے اندر بھی سکون ختم ہو جائے گا، صرف جھگڑے ہوتے رہیں گے. بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ تغافل کیا جائے. کچھ خامیاں ایسی ہیں جن کو نظر انداز کیا جائے اور بڑی بڑی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے زندگی میں. ہم قوم ہونے کے ناطے بھی یہی ہے. اگر ایک دوسرے کے اندر خامیاں ڈھونڈتے رہیں گے, ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھونڈتے رہیں گے, ہم قوم ہونے کے ناطے, دیندار ہونے کے ناطے ترقی نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں مانگا ہے. خدا نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ اللہ کا نبی جب ذمہ داری لیتا ہے فرماتا ہے رب اشرح لی صدری, خدا ہے میرے سینے کو وسیع کر دے. دوسروں کی خامیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر انداز کر سکوں. البتہ یہ سینے کو وسیع کرنے کے اندر مشکلات شامل ہیں کہ جب مشکلات میرے اوپر پڑے تو میرا سینہ تنگ نہ ہو جائے, میں گھبراؤں نہیں, میں مشکلات کو قبول کر سکوں. ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہمیں بھی قوم ہونے کے ناطے یہی چاہیے. اور اگر غیبت کا زمانہ ختم پر ہے اس کا مطلب ہے سختیاں اتنی زیادہ ہیں, اتنا ہی ہمیں شہ صدر بھی چاہیے. آپ اصل دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, اس کے چلنا چاہتے ہیں, معاشرے کے اندر آنا چاہتے ہیں, آپ کو شہ صدر چاہیے. ایک دفعہ ہوتا ہے دین ہم ایسا لیتے ہیں انفرادی دین. دین کی دو قسمیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
بعض اوقات دین ایسا دین ہوتا ہے جس میں معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دین کا کام یہ ہے آپ کو ذاتی طور پہ سکون دے دے, معاشرے کی مشکلات کہیں اور حل کیجئے گا. یہ ناقص دین ہوتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے آپ پریشان ہو گئے, آپ اللہ کے سامنے پہنچے, دعائیں کریں, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. آپ کے معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے, اس کا حل کہیں اور دیکھیے گا. وہ دین سے نہیں مانگے. بھئی معاشرے کے اندر غربت ہے, معاشرے کے اندر نامنی ہے, دین اس کا حل دے یا نہ دے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, دین میں اس کا حل نہیں ہے. دین میں کس چیز کا حل ہے؟ میں پریشان ہوتا ہوں, اللہ کے سامنے فریاد کروں گا, میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو گیا. یہ دین کامل نہیں ہے, دین ناقص ہے. کامل دین کون سا ہوتا ہے؟ کامل دین کہتا ہے تمہاری کوئی بھی مشکل ہو حل دین کے اندر ہے, دین سے حل ملے گا. مثلا میرے معاشرے کے اندر غربت ہے, دین حل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر حل نہ کرے تو ناقص دین ہے اس کا مطلب ہے. کامل دین یقیناً حل کرے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا دین نے حل کیا دیا ہے. اور جو میں جب ہمیشہ شیعہ آبادی میں آتا ہوں میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں, اگر باہر ایسی چیزیں ملیں جو غربت ہے, ناامنی ہے, مثلا زندگی میں مشکلات ہیں, ان کے لیے عیب نہیں ہے, ان کا دعویٰ بھی نہیں ہے. لیکن ہم دینی کمیونٹی کے اندر آئیں, دین کے ماننے والوں کے اندر آئیں, پھر یہ مشکل نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یا تو انہوں نے دین نہیں سمجھا یا ان کا دین ناقص ہے. نعوذ باللہ تعالی. نہیں, دین کامل ہے, دین کو سمجھا نہیں ہے. اگر دین سمجھتے یہاں پہ یہ مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی, یہاں پہ تمام مشکلات حل ہو جانی چاہیے تھی. ہمیں ہمارا اب تک کو جو دین کو دیکھنے کا انداز تھا وہ انفرادی انداز تھا. ہم دین میں سوچتے تھے انفرادی مشکل حل ہوگی, اور معاشرے کی مشکلات کے لیے لبرلز اور سیکولرز کے پاس جا رہے تھے, وہ ہماری مشکل کو حل کریں گے. علاج کرانا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جہاں دن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعد میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے, ان سے بھی علاج کروا لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا علاج نہ کروائیں, لیکن پہلے یہ دیکھیے گا دین نے اس کے لیے کوئی حل دیا ہے یا نہیں دیا ہے. دین کا اپنا کیا نظام ہے اس میں؟ بہترین مثال ہمارے سامنے مثلا ان ایران کے اندر ہے جہاں پر دینی حکومت بنی ہے. اگر دین حل نہ دے اس حکومت کو تو پھر ان کو فوراً دیکھنا پڑے گا کہ پھر دنیا میں حل کہاں پر ہے. کیا بے دینی سے حل نکالیں کیا وہاں سے؟ اسی دین میں حل ہونا چاہیے ہمارے لیے. آپ کے پاس ساری مشکلات کا حل دین میں ہونا چاہیے, لیکن کب ہوگا حل؟ جب آپ کا دیکھنے کا انداز اجتماعی ہوگا, معاشرتی ہوگا. اور اگر آپ کو معاشرتی دین چاہیے تو پھر ایک بات سب سے پہلے چاہیے, اگر شرع صدر نہیں ہے معاشرتی دین نہیں ہو سکتا. پھر آپ کا دین اجتماعی دین نہیں ہوگا, آپ کا دین انفرادی دین ہوگا. بغیر شرع صدر کے ذاتی عبادتیں کی جا سکتی ہیں حجروں اور کمروں کے اندر بیٹھ کے, لیکن اگر معاشرے میں آ کر دین نافذ کرنا ہے تو پھر شرع صدر چاہیے, آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر فی الحال آہستہ آہستہ حاصل ہو رہی ہے, کمی ہے جو آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے. اور اسی کے پیچھے ایک اور حل بھی موجود ہے, ایک اور بہت بڑی مشکل. چونکہ وقت ابھی اتنا ہی ہمارے پاس محدود ہے تو اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کرتا چلوں. بہت سارے موضوعات اس میں کھل سکتے ہیں لیکن محدود کرتے ہوئے ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے. ہم سب پوچھتے ہیں ہماری قوم میں اتحاد کیسے ہوگا. کبھی کوئی کہتا ہے ہمیں ایک متحدہ فورم چاہیے, ایک متحدہ پلیٹ فارم چاہیے, کوئی ایک جگہ چاہیے, ہماری قوم کا اتحاد کیسے ہوگا. اپنے دین سے پوچھے گا اس کا کوئی حل ہے ہمارے پاس؟ ہمیشہ دین سے سوال کریں, دین میں اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ قوم متحد نہیں ہے, دین میں کیا حل ہے؟ اب ہمارے پاس ایک اور مشکل ہے. آپ کہیں گے دین تو حل بعد میں دے گا, مسئلہ یہ ہے کہ خود دین ہی اتحاد ختم بھی کر رہا ہے. یہاں پر جو دکھانے والے ہیں انہوں نے ایسے دکھایا ہے کہ جو تمہارا دین ہے نا یہ مشکل بن گئی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر ایسے ہی پیش کیا ہے. مثلاً اگر کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو 50,000 لوگ اسٹیڈیم میں جمع ہو جاتے ہیں, کبھی پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ لیکن جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے فوراً ایک دوسرے کے اندر تقسیم کریں گے, کہیں گے دین کے نام پہ تقسیم ہو گئے. تو انہوں نے پھر آرگومنٹ کیا بنایا, انہوں نے دلیل یہ بنایا, دیکھو نا اگر تم لوگ دیندار ہوتے ہو تو تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے, تفرقہ ہوتا ہے, اگر دیندار نہ ہو تو دیکھو متحد ہو گئے. انہوں نے دلیل یہ بنائی. نہج البلاغہ میں مولانا نے اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا جب قوم بگڑ جاتی ہے تو دین پر لڑتی ہے اور بے دین پر متحد ہوتی ہے. نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا, فرمایا حق پہ لڑتے ہیں جھوٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں. عجیب ہے یہ جملہ. فرمایا جب دین خراب ہونے لگتا ہے, جب زمانے میں برائی آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, حق کے اوپر لڑتے جھوٹ کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہی کام کیا ہے. اب ہمیں سوچنا پڑے گا یہ جو ہم دین کے نام پہ لڑتے ہیں یہ لڑتے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر ایک کمی ہے اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. ہم دین کے نام پر شرع صدر نہیں دکھا رہے ہیں, دل میں وسعت نہیں دکھا رہے. میں کہوں گا دوسرے فرقوں کے دکھا رہے نہیں دکھا رہے, یہ بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تو اپنے مومنوں کے درمیان کا مرحلہ ہے, یہاں تو وسعت دکھائیں. اللہ کا دین تو اتنی دور تک جاتا ہے, کہتا ہے کہ جو بھی خدا کا ماننے والا ہے ایک جگہ پہ جمع ہو جائے. خدا نمتاز تو اتنے دور جاتا ہے. فرماتا ہے جو بھی دین کا ماننے والا, خدا کا ماننے والا ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ. تم بھی ایک خدا کے ماننے والے ہو, ہم بھی ایک خدا کے ماننے والے ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو ابھی بہت دور ہے ہمارے ذہن میں آئے, کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ان میں شرع صدر نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ مشکل ہے جو ہماری مشکل باقی ہے. اب اس مشکل کو ایک اور پہلو سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کا علاج جو ابھی آپ کی خدمت میں تجویز کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس ایک مشکل ہے معاشرے کی تعمیر کے اندر. جب بھی کوئی کمیونٹی بن رہی ہوتی ہے اس کے اندر اگر کمیونٹی اپنی شناخت پر محنت نہ کرے, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس سے پہلے ہم نے اپنی شناخت پہ محنت نہیں کی تھی. ہم لبرلز کے ساتھ بھی چل رہے تھے, سیکولرز کے ساتھ بھی چل رہے تھے, سب کچھ تھا. ہم نے تھوڑی سی اپنی شناخت کے اوپر محنت کی. جیسے ہی شناخت پہ محنت کرتے ہیں ایک مشکل سائڈ میں آتی ہے. وہ کیا؟ دوسری قوموں سے دور ہو جاتے ہیں. 25-30 سال کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں, ہم نے اپنے بہت سارے بھولے ہوئے درس سیکھے ہیں, اپنی شناخت کے اوپر محنت کی ہے, اپنی عادتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. صرف ایک غلطی ہو رہی ہے. وہ کیا ہو رہی ہے؟ دوسرے فرقوں سے اپنے آپ سے آپ کو بہت دور کر دیا ہے, جدائی بے انتہا کر دی ہم نے. اچھا اپنے آپ سے پوچھے گا, ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے مثال کے طور پر عبادتوں پہ اصرار کرنا شروع کر دیا, اپنی شناخت کو حاصل کرنے کی کوشش کی, ہم لبرلزم سے تھوڑا دور ہونے لگے, سیکولرزم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, ہماری دینی شناخت, ہمارا دینی رویہ بہتر ہو گیا. لیکن ایک بات پوچھے گا, اس دینی رویے کے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے فرقوں کو اپنے سے نزدیک کرنا تھا یا اپنے سے دور کرنا تھا؟ اگر دوسرے فرقے ہم سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہم نے آگے محنت کس کے اوپر کرنی ہے, کس کو پیغام دینا ہے؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر آپ نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا خود بخود اندر بھی متحد نہیں رہ پائیں گے, خود بخود جھگڑا ہوگا اندر. یہ کام بہت اچھا ہے جو 25-30 سال کے اندر ہوا ہے ہماری قوم کے اندر, بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں, صرف ایک غلطی ہو رہی ہے, دوسرے فرقوں کو دور کیا ہوا ہے. 30 سال پہلے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے زندگی کے اندر, اب ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو کس طریقے سے حل کرنا پڑے گا؟ اسی کے ساتھ رکھتے ہوئے ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، گرچہ شاید ہماری گفتگو سے تھوڑا سا تعلق بنے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. 30 سال پہلے آپ ایک جگہ پہ تھے، 20 سال پہلے ایک جگہ پہ تھے، 10 سال پہلے ایک جگہ، آج ایک جگہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ. آپ کی اٹھان کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہماری اٹھان بہت اچھی ہے، بہت چیزوں میں اچھے ہیں، صرف ایک مشکل ہے، اس اٹھان میں دوسرے فرقوں سے مستقبل میں اتنا سا بھی تعلق نہیں بچے گا، اور یہ ان کے اوپر ان کے اندر خلا بنا دے گا کہ دشمن ان پہ محنت کریں گے، ان کے اندر ہماری دشمنی بڑھا دیں گے. بہت اچھا ہو رہا ہے ہمارے اندر، ہماری شناخت بن رہی ہے، ہماری بہت ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو ہم نے ان کو دور کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان پہ دشمن محنت کر رہا ہے، ان پہ دشمن محنت کر کے ان کے اندر ہمارے خلاف کچھ چیزیں تیار کر رہے ہیں، اس سے ہماری اچیومنٹس بھی ختم ہو جائیں گی نعوذ باللہ تعالی. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی دینی شناخت کو تو بڑھائیں، تو بہت اچھا کرنا ہے. یہ دیکھیں ان کے ساتھ رابطہ دوبارہ کیسے بنے گا، رابطہ کیسے بنے گا؟ اگر یہ رابطہ نہیں بنایا، ہم 15-20 سال میں بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے پھر نعوذ باللہ تعالی. ہمیں اس رابطے کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا دوبارہ سے. اس رابطے کے لیے بھی شرع صدر چاہیے، اس کے لیے بھی شرع صدر چاہیے، اور اس کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ کام چاہیے. اب یہاں پر ایک حساس جگہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دین کے نام پر کمپرومائز کرو تاکہ دوسروں سے نزدیک آ جاؤ. یہ 100% غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. دین کے نام پہ کمپرومائز کر کے ان کو نزدیک لانے کا مطلب یہ ہے دین چھوڑ کر ان کو لے آئے، یہ بالکل غلط ہو جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا، شیعہ اہم نہیں ہے، شیعت اہم ہے. جسم بچانا اہم نہیں ہے، فکر بچانا اہم ہے. ان کو ساتھ رکھنا اہم ہے، لیکن دین دے کر ان کو ساتھ رکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. پھر یہ نہیں چاہیے ہمیں. دین پہ کمپرومائز کریں تاکہ ان کے ساتھ چلیں، یہ نہیں چاہیے. صرف ایک کام چاہیے، واقعی دین اپنے اندر ہونا چاہیے، اضافات نہیں چاہیے. مشکل دین کے اندر نہیں ہے، دین کے اضافات کے اندر مشکل آئی ہوئی ہے. اگر خالص دین لے کر چلیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم نے دین میں کچھ اضافات کیے اور پھر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ چلیں، یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. ہمیں ان اضافات کو چیک کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے. اور میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حساس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کروں، ورنہ ایسا نہ ہو وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ کچھ اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد.
لبے لباد یہ اصلی دین کو تلاش کرنے. میں اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مجھے 30 سال ہو رہے ہیں طالب علم بنے ہوئے. اس 30 سال میں 10 دفعہ ایسا ہوتا ہے دین کا دفاع کرنا پڑتا ہے کہیں بیٹھ کر. لوگ دین کوئی سوال کرتا ہے، کوئی جدل کرتا ہے، کوئی مقابلہ کرتا ہے، آپ کو دین کا دفاع کرنا ہوتا ہے. کبھی دین اسلام کی سطح پہ، کبھی فرقے کی سطح پہ، کبھی کسی رسم کی سطح پر، یہ سب کرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں 10 دفعہ کیا ہوگا. اس 30 سال میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اگر اصل دین ہو اس کا دفاع بہت آسان ہے، وہ اپنا دفاع خود کر لیتا ہے. تھوڑا سا بھی آپ نے بڑھا دیا یا گھٹا دیا، اب دفاع نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دفاع نہیں ہو پائے گا. پھر اصل مشکل یہاں پر ہے. آپ کو دین چاہیے، دین میں اضافات نہیں چاہیے، دین کی اصلی فکر چاہیے. دین کی وہ فکر نہیں چاہیے جو ہم نے ایڈ کی ہے. اگر ایڈ کر دی ہے اب اچھا وقت ہے اس کو نکالیں، جو اصلی ترین دین ہے اس کے اوپر پہنچنے کی کوشش کریں. اور یہ وہ حساس جگہ ہے جہاں پر ہمارے سامنے خطرے بھی بہت زیادہ ہیں. ایسا نہ ہو ہم دین کو اپنی اصلی پوزیشن پہ لے جانے کے لیے کوشش کریں اور اصل دین میں سے بھی کچھ نکال کے چھوڑ دیں، یہ نہ ہو جائے کہیں ہمارے ساتھ. یہ خطرہ نہیں، یہ خطرہ ہے ہمارے سامنے، لہذا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن صرف یہ کرتے رہیے گا، اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا اصل دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ کو، دوسرے بھی ساتھ چلیں گے ہمیشہ. مثلا ایک سادہ سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے نہیں معلوم یہ آواز کہاں تک جا رہی ہے، کتنی دور تک جا رہی ہے، لیکن صرف آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. ایک انتہائی اچھے دوست کے ساتھ جو دین سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کسی اور فرقے سے، اس کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی، کئی مہینے گفتگو ہوتی رہی، اس نے بے انتہا محنت کی اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے. میں نے ایک زمانے میں اس سے کہا کہ دیکھو تم نے اتنے عرصے محنت کر لی ہے، اب تم یہ سوچو کہ تمہارے آخری پوائنٹس کون سے ہیں جس کے بعد تمہیں حق بالکل صحیح سمجھ میں آ جائے گا. کہنے کا ایک آدھ الجھن رہ گئی ہے صرف. میں نے کہا بتاؤ، وہ اپنی الجھن بھی بتاؤ تاکہ اس کو بھی حل کریں کسی طریقے سے. کہنے لگا میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میں آنے کو تیار ہوں، میں سمجھ گیا ہوں حق کہاں پر ہے، لیکن میں یہاں نہیں آ رہا ہوں ایک مشکل کی وجہ سے. میں نے کہا مشکل کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی زندگی میں گالیاں نہیں دے سکتا، میں گالیاں نہیں دے سکتا، اس لیے میں نہیں آؤں گا یہاں پر. میں نے کہا تم سے کس بیوقوف نے کہا کہ یہاں پہ گالیاں دینی ہیں؟ کہنے لگا آپ کے مکتب کے اندر ہے، آپ کی فکر کے اندر ہے. مجھے غصہ آیا کہ ہماری فکر کو متہم کیا اس نے. میں نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤ، دنیا بھر کو اخلاق نبی اور اولاد نبی نے سکھایا یا کسی اور نے سکھایا؟ کیا لگا ہاں صحیح ہے، پوری دنیا کو اخلاق نبی اور اولاد نبی نے سکھایا. میں نے کہا جو پوری دنیا کے معلم اخلاق ہیں وہ انسانیت کو گالیاں سکھائیں گے؟ وہ انسانیت کو سکھائیں گے کہ گالیاں دیتے ہیں؟ وہ یہ سکھائیں گے؟ میں نے کہا تم نے بھی اخلاق نبی اور اولاد نبی سے سیکھا ہے، تمہیں پتا ہے گالیاں نہیں دینی ہے، تم کہہ رہے ہو نبی اولاد نبی ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے؟ کہنے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن پھر آپ کے یہاں فلاں چیز کیوں ہے؟ میں نے کہا تم غلط سمجھ رہے، اس کا مطلب گالیاں ہے ہی نہیں. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب ہے خدا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، میں اس سے دور ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. تبرہ کا مطلب گالیاں دینا ہے. کہنے کہا آپ کیا لان ہے، لان گالی ہے. میں نے کہا تم پھر غلط فہمی ہے، لان کا مطلب ہوتا ہے خدا ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ختم ہو گیا معاملہ. یہ کون سی گالی ہے؟ نہ تبرہ کا مطلب گالی دینا ہے، نہ لان کا مطلب گالی دینا ہے. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہے یہ دشمن ہے، خدا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم. قرآن کریم فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تبرہ من تبرہ، اس سے اپنے تبرہ کیا، تو کیا حضرت ابراہیم نے گالیاں دی ہوں گی؟ حتاً نہیں، وہ معلم اخلاق ہیں، پوری انسانیت کو اخلاق سکھانے والے ہیں، وہ ہمیں گالیاں سکھائیں گے؟ اب اگر ہم نے یہ غلطی کر دی اس کے بعد ہم کہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، یہ ہو سکے گا؟ یہ اہل بیت نے ہمیں گالی دینا سکھایا تھا کیا؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، یہ آیا اہل بیت نے یہ سکھایا ہمیں؟ اگر نہیں سکھایا تو ہم نے کیوں کیا پھر؟ جو اہل بیت سکھائیں وہ کرو، 100% کرو، پوری دنیا بھی لڑے تب بھی کرو، لیکن جو انہوں نے نہیں سکھایا وہ اس کے اوپر کیا فائدہ ہے؟ یہ خلوص چاہیے اس وقت. اس وقت ہماری جانیں خطرے میں ہیں، اس وقت جانیں خطرے میں، صرف ایک کام کر لیں، جو سکھایا اہل بیت نے قدم قدم بال بال وہی کرو جو اہل بیت نے سکھایا ہے، تاکہ جان دیں تو ان سے کہیں گے آپ کے مکتب پہ جان دی ہے ہم نے، آپ کے مکتب پہ جان دی ہے. اضافات نہیں چاہیے اس وقت. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے جیسے بولنے والے نے ایک غلطی کر دی اور آپ نے وہ سیکھ لیا اور جان آپ کی اس کے اوپر چلی گئی، اب قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں. کیوں؟ مکتب اہل بیت پہ جان نہیں گئی ہے، میرے سکھائے ہوئے پہ گئی ہے. یہ وہ حساس جگہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں اس وقت. جو بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے، اپنے مکتب کو خالص ترین مکتب کے اوپر تبدیل کریں. کس مکتب پہ تبدیل کریں؟ جو اہل بیت نے سکھایا ہے. بس اگر اہل بیت نے سکھایا وقت پہ نماز پڑھو، آپ وقت پہ نماز پڑھیں. اگر اہل بیت نے سکھایا قرآن پڑھو، آپ قرآن پڑھیں. اگر اہل بیت نے سکھایا نوافل کے اوپر اصرار کرو، آپ نوافل پڑھیں. اگر اہل بیت نے سکھایا تبرہ کرو، تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ تبرہ کرو ویسے تبرہ کرو. اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اخلاق کی عظمت پہ فائدیں گالی نہیں دیں گے، کبھی نہیں ہو سکے گا یہ. اور اگر آپ اور میں ان کے نام پر دیں گے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. پھر وہ ہمیں وہ سکھا ہی نہیں سکتے جو شرافت سے اتنا سبھی سوئی کے برابر بھی دور ہوتی ہو، وہ نہیں سکھائیں گے ہمیں. آپ کو اور ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا جو انہوں نے سکھایا ہے 100% وہ کریں. مثلا کوئی مجھ سے کہے، ابھی یہاں سے میں باہر نکل رہا ہوں، کوئی مجھ سے کہے، یا بعد میں مثلا کوئی رابطہ کرے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے دین سے ہٹ جائیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر اہل بیت نے کوئی چیز سکھائی ہے پوری دنیا بھی دشمن ہو جائے اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بال برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے اگر ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا تو وہ سکھاتے ہی نہیں ہمیں. انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے وہ ہمارے لیے 100% ضروری ہے، نہ اس سے ایک قدم آگے جائیں گے نہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. اب اگر اس کے اوپر دنیا نے دشمنی کرنی ہے کر لے، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں جان بھی دیں گے، ہمیں اس میں جان دینی ہے، ہمیں پتہ ہے اس جان دینے میں ہماری بقا ہے، ہمیں کوئی مشکل لاحق نہیں ہوگی. لیکن پھر میں عرض کروں گا، اہل بیت کے مکتب پہ جان دیجئے گا، اپنی عادتوں پہ جان نہیں دیجئے گا. اپنے ہاتھ سے آپ نے رسم و رواج بنائے، اس پر جان دینے کی کوشش کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اہل بیت کے مکتب پہ جان دینی ہے. ان کے مکتب کے اندر گالی نہیں ہے، ان کے مکتب میں دشمن سے برات کا اظہار ہے، گالی نہیں ہے. آپ گالی مت دیجئے گا. آپ گالی دے گئے نعوذ باللہ تعالی، اس آئے کریمہ کے اندر آ جائیں گے جو خدا کہتا ہے ان کے بڑوں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے بڑوں کو گالی دیں گے. آپ اس آیت میں چلے جائیں گے. گالی اور تبرع میں بہت فرق ہے. یہ میں نے آپ کو اتنا کھول کر اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم حساس وقت پہ کھڑے ہیں. آپ تصور فرمائیے، خدا شاہد ہے ہم اہل بیت کے شاگرد، اللہ ہمیں فخر دے دے، نصیب کر دے، 30 سال سے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. اگر معاشرے کے اندر ایک بندہ بھی شہید ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے غلط دین دے دیا اور جس کی وجہ سے یہ شہید ہو گیا. ہمیں فوراً اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، ہمیں 30 سال ہو گئے اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے. ایسا تو نہیں کہ ہم دین کے نام پر کوئی غلط چیز دے گئے چونکہ یہ جو بندہ شہید ہوا اس کا ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. اور اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم ان سینکڑوں خونوں کا اور ہزاروں خونوں کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں اگر ہم مکتب اہل بیت دیں اور اس مکتب کے اوپر یہ لوگ شہید ہو رہے ہوں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے واضح طور پہ کھڑے ہوں گے، خدا تو نے دین دیا تھا، ہم نے وہ دین پہنچایا، تیرے دشمنوں نے ہماری جان لے لی، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ہم دین کے اوپر جان دے رہے ہوں گے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے خون کا بدلہ خدا خود لے لے گا، خدا خود بدلہ لے گا. یہ جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچے گا یہاں پر. اور اہل بیت نے ہمیں ایک بہت نفیس دعا دی ہے. آپ یہ دعا مت مانگیں کہ خدایا مثلا اپنے اپنے مفادات کے لیے، نہیں، آپ اپنے مفاد کے لیے دعا نہ مانگیں. آپ جا کے دیکھیے چوتھے امام نے دشمنوں کے لیے دعا کیا دی ہے. دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خدایا ان ظالموں کو ایک دوسرے سے مشغول کر دے، بہترین دعا. اور آپ جلد ہی دیکھیں گے، مختلف محاذوں پہ دیکھتے رہیں، دوبارہ دیکھیں گے یہ ظالم اتنے ایک دوسرے میں مشغول ہوں گے، یہ خود ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، خدا خود انتقام لے لے گا اپنے دین کا، ان میں سے کوئی خون رائے گا نہیں جا رہا. جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں سب کا خون پاکیزہ خون، بے جرم و خطا بہنے والا خون خدا سلطان قرار دیتا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، خدا نمتال فرماتا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، خدا نمتال کا ارشاد ہے. جب بھی خون مظلوم ہوگا خدا اس کے ولی کے لیے سلطان قرار دے دے گا. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ طاقت قرار دے دے گا. طاقت کا مطلب کیا ہے؟ اس خون کا حساب خدا لے لے گا. ہم نے اپنے شہدا کو دیکھا کہ بحمداللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں کتنی بڑی ایک تحریک اٹھی، اس کے نتیجے میں قوم کو مورال بھی بلند ہوا، اس کے نتیجے میں کامیابیاں نصیب ہوئیں. اور ہم ایک بات جانتے ہیں، یہ سب کا سب ایک اور پاکیزہ خون کے صدقے میں ہے. سید الشہداء کا پاکیزہ خون جو کربلا میں بہا، سب اس کے صدقے میں. خدا نے ہمیں امام حسین کی محبت دی ہے، اس سید الشہداء کی محبت نے ہمارے دلوں کو گرم کیا ہوا ہے. ہمارے پاس فرمان معصوم ہے، انا لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. فرمایا شہادت سید الشہداء سے مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی اٹھتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے. جانوں کے نذرانے دینے والے جب اپنے لاشوں کے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کون سی چیز صبر دیتی ہے؟ ابھی دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ 86 لاشیں سڑک کے اوپر ہیں اور ان کے ورثا اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی لاشوں کے برابر میں کھڑے ہیں. ان کو کس نے صبر دیا ہے؟ ان کو کربلا کے ایک منظر نے صبر دیا ہے، ان کو بی بی زینب کے ایک جملے نے صبر دیا ہے. کربلا کا ایک منظر آیا جب اجساد زمین کے اوپر پڑے تھے اور ان کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار ہو رہے تھے، اور ایک موقع آیا کہ ایک قبیلے کا ماننے والا آگے بڑھا
اور اس نے کہا کہ یہ فلاں لاشا میرے قبیلے کا ہے، یہ پامال نہیں ہوگا۔ وہ اپنا لاشا لے کر چلا گیا، پھر ایک اور لاشا اٹھانے والا کوئی اور آیا، پھر سب کے لاشیں چلے گئے اور زمین کے اوپر زہرا کا بیٹے کا لاشا رہ گیا۔ نواس رسول کا لاشا زمین کے اوپر رہ گیا۔ وہ موقع تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا اور پکار اٹھی کہ ارے سب کا کوئی وارث ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے۔ وہ لاشا بے گور و کفن تھا، بے ظاہر لاوارث لاشا تھا، لیکن آج 1400 سال کے بعد کروڑوں اس کے وارث موجود ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کے نام پر لوگ جانے دے رہے ہیں، اس کے نام پر فخر احساس کر رہے ہیں، 2 کروڑ انسان اس کے لاشے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ بس ایک موقع آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا تمام تر قربانیوں کے بعد ایک دفعہ پھر اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی ہے، اپنے بھائی کے لاشے پر مل کر ان کو پرسا دیا، بس ایک جملہ کہا، سب کو لے کر آئی ہوں لیکن ایک بچی عبارت تھی وہ نہیں آ سکی ہے۔ سب کو آزادی ملی ہے لیکن ایک مظلومہ زندان میں رہ گئی ہے، اس کی قبر سے اب بھی آوازیں آتی ہیں، ارے ہم حسین کے باندھنے والے، ہم نے قربانیاں دی ہے، ہمارے لاشے پامال ہوئے، ہم بے گور و کفن زبر ہو گئے۔
سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھ بادشاہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھ بادشاہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے نام پر، اے پاک پروردگار تجھے حجت کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما، جو شہداء ہیں ان کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، جو انسان حد کے اندر زخمی ہوئے ہیں بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہادتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔